نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاح لسنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی جمیل مدنی صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور، بارش سے متعلق نا اس کی دعا سے متعلق بھی اب دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، خاص طور پر کراچی جیسے شہر کہ جہاں جب بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے، سیوریج کا نظام جہاں جہاں ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر پھر پانی جمع ہو جاتا ہے، نکاسی نہیں ہو پاتی، کئی کئی دن پانی کھڑا رہتا ہے، یا پھر بےچارے جو غریب ہیں جن کے گھر وغیرہ اچھے نہیں بنے ہوئے تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اب ایسے لوگ جو ہے نا وہ دعا کرنے سے کتراتے ہیں، بلکہ یہ بھی سنا ہے کہ ایک بندہ دعا کرے اللہ کرے بارش ہو جائے اور دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ نہیں کرو. تو اب یہ اس طرح کی دعا نہ کرنے کا ذہن رکھنا یا دعا سے روکنا، یہ کوئی اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، یہ درست عمل ہے؟ اور اگر درست نہیں ہے تو پھر کیا کیسی دعا ہونی چاہیے کہ بارش بھی ہو جائے اور ان کے معاملات بھی خراب نہ ہو؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں، دعا جو بارش کے حوالے سے ہے تو اگر غور کیا جائے تو بارش کی دعا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے جس کو ہم نماز استسقاء کے طور پہ ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ جب قحط کی صورت بن جائے اور یعنی ندی نالے جو پانی کے ہوتے ہیں وہ خشک ہو جائیں، نہریں خشک ہو جائیں، اسی طریقے سے کنوؤں کے اندر پانی نیچے تہ میں چلے جائے، تو پانی کی کمی کی وجہ سے جب آزمائش ہو جاتی ہے تو قحط کا خطرہ لاحق ہونے لگتا ہے یا قحط پڑ چکا ہوتا ہے پانی کے حوالے سے، تو اس موقع پر ایک نماز استسقاء کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ذریعے تعلیم ارشاد فرمائی ہے. تو دیکھا جائے تو یوں بارش کی ایک دعا کرنا ضرورت کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. باقی رہا بارش کے ذریعے سے فوائد بھی ہیں اور بظاہر جن کا، جیسے آپ نے کچھ سوال کے اندر صورت بیان کی تو وہ ایک نقصان والا پہلو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ چھت ٹپکنے لگتی ہے، دیواریں کمزور ہوتی ہیں تو وہ گر جاتی ہیں، کسی کی فصل تباہ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، حکمتیں بارش کی کثرت یا کمی کی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. تو محض بارش ہی طلب کرنا، اس کے بجائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ جب بارش ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے اللہم صیبا نافعا، تو یا اللہ خوب بارش ہو، نفع بخش ہو،
سبحان اللہ، فائدہ ہو،
فائدہ. تو یوں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو دعا کرنی ہے بارش کے حصول کے حوالے سے، تو بارش کے ساتھ ساتھ رحمت والی بارش، نفع بخش بارش، با برکت بارش، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ ہماری دعا ہوں گی. یعنی بارش کی دعا سے روکنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بارش کی دعا کریں اور ساتھ ساتھ نفع بخش بارش ہو، با برکت بارش ہو، رحمت والی بارش ہو، جس کی ابتدا، درمیان، انتہا سب خیر و عافیت والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے اور صدقے دل سے دعا کی جائے گی، اور وہ اعمال کے جو بارش کی صورت میں رحمت نازل ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یعنی بد اعمالیاں، گناہ وغیرہ، تو ان سے جب اجتناب کیا جائے گا تو انشاءاللہ رحمت والی بارشیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت والی بارش کا سوال کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ارشاد فرمائیے کہ بارش جب ہوتی ہے، جس طرح کے دو طرح کے لوگ دعا کے حوالے سے، کہ کچھ تو بارش کی دعا کر رہے ہیں اور کچھ روک رہے ہیں یا اس کے حوالے سے انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے، کوئی بھی وجہ ہے۔ اچھا، پھر بارش میں سفر کرنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کہ بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو بہت احتیاط کرتے ہیں، اپنے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ زیادہ تیز رفتاری گاڑی کی، بائک کی، وہ ہمارے لیے نقصان دہ، اور دوسروں کے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے گزرنے کی وجہ سے کسی پر پانی کے چھینٹے نہ پڑ جائیں یا کچھ ایسے حوالے معاملات نہ ہو جائے جس سے نقصان ہو۔ تو اب یہ جو دوسرا طرح کا طبقہ ہے کہ جو اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے کہ وہ احتیاط نہیں کر رہا ہوتا اور گاڑی بھی بڑی اسپیڈ سے چلا رہا ہے، گاڑی کی لائٹس بھی رات کا ٹائم ہے جیسے بڑی تیز کھولی ہوئی ہے، ویسے ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور گزرتا ہے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ بھائی میرے گاڑی کے ٹائر پڑنے سے جو پانی پڑے گا اس بیچارے کا کیا نقصان ہوگا، وہ کہیں جا رہا ہے کسی مجلس میں، کہیں اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، کسی محفل میں، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ کی گاڑی کے چار ٹائر ہیں، اس بیچارے کے پاس گاڑی نہیں ہے، تو اب کیا آپ جو مرضی چاہیں کریں گورنمنٹ کی روڈ کے اوپر، یا آپ کے لیے بھی کوئی احکامات ہیں، کوئی شرعی حکم بھی آپ کے لیے ہے؟
دیکھیں ثاقب، مسلمان کی جو تعریف ہے اس تعریف پہ اگر ہم غور کریں تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبانی صحابہ اکرام علی مردوان نے سنی اور صحابہ نے ہم مسلمانوں تک پہنچائی، المسلم من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کا جو لفظ ہے نا مسلم، اس کا معنی ہی سلامتی دینے والا ہے۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، اس دین اسلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے، تو جو اس میں آ جاتا ہے وہ سلامتی کا حقدار بن جاتا ہے، وہ سلامتی پا رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بڑا ڈر ڈر کے بائک چلا رہا ہوتا ہے کہ بائک چلانے کی وجہ سے کہیں سلپ نہ ہو جاؤں، کیونکہ بس اوقات کہیں کسی مقام پہ آئل گاڑی ٹریفک جام کی وجہ سے آئل ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ جگہ ایسی خطرناک ہو چکی ہوتی ہے کہ بائک چلانے والے کے لیے، اور ایسے موقع پر اگر اس نے ذرا سا بھی بریک لیا تو وہ کافی دور تک سلپ ہوتا ہوا جاتا ہے۔ عام طور پہ سڑکیں جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں،
اصل میں آئل پڑا ہوتا ہے، پانی مکس ہوتا ہے، تو اب وہ ایک پھسلن کا باعث
تو بعض لوگ تو بڑی احتیاط سے یوں چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے جس کو کہیں، بعض لوگوں کو تو ایسا انجوائمنٹ مل رہا ہوتا ہے، یعنی بارش میں کے بجائے نارمل موسم میں اگر بائک چلا رہے ہوتے ہیں جو من چلا طبقہ ہے، تو اس کے مقابلے میں جب وہ بائک بارش موسم میں چلا رہے ہوتے ہیں بڑے خوشی اندر سے، مطلب ایک خوشی ہوتی ہے اس کا اظہار، پھر یہ باہر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بالکل تیز اسپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں اور دوستوں کے ایک کتاروں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اس بیچارہ ایک ان میں احتیاط کے ساتھ چلانے والا بھی شخص ہے جو بالکل آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے چلا رہا ہے، اور بعض جو یہ من چلے ایک دم اسپیڈ پکڑتے ہیں تو چھینٹیں جو پچھلا ٹائر ہے بائک کی اس سے بڑی چھینٹیں ایک دور تک ایک اونچائی کے اندر باقاعدہ چھینٹیں اڑتے ہوئے آ رہی ہوتی ہیں، اور اس قدر کپڑے پیچھے والا شخص جو بھی گاڑی چلا رہا ہے چاہے وہ بائک پہ ہو یا کار پہ ہو، یہ چھینٹیں کار پر، بائک پر، شیشوں پر، مطلب یہ آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو چونکہ آگے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے کتنی چھینٹیں یہ ہماری گاڑی بکھیر رہی ہے، پھر ہماری گاڑی عمومی اعتبار سے اگر جو مجھے سن رہے ہیں اپنی بائکوں پہ غور کریں، کیا اس بائک کا ایک تو مڈ گارڈ کے ساتھ ایک مزید ایک پلاسٹک کا
لگا ہوتا ہے، وہ
دم وغیرہ سی لگی ہوئی ہوتی
ہے جو پانی روک رہی ہے،
وہ 10-25 روپے کی آتی ہے
پلاسٹک،
ٹھیک ہے، اولاً تو وہ ایک بڑی تعداد ہے جو لگاتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا مزید مڈ گارڈ کو بھی اگر دیکھا جائے نا جو ٹائر کے اوپر ایک لوہے کا پورا ایک, تو اس مڈ گارڈ کو بھی دیکھا جائے تو بہت سور کہتے ہیں مڈ گارڈ ہی گلے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں بھی سوراخ ہوا ہوا ہوتا ہے. تو یعنی یہ گاڑی کی کنڈیشن بازوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ مستحق کے زکات آدمی, یعنی اتنی اس کی گاڑی کی حالت خراب. بس وہ ہوتے ہیں مطلب اچھے خاصے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن توجہ اپنی گاڑی کی طرف نہیں دیتے. حالانکہ ان حضرات کے لیے یہی ایک سواری ان کو روڈ پہ لے کے جا رہی ہے آ رہی ہے, اگر یہ ذرا سی مسٹیک کرتی ہے تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی انہیں حاجت اور ضرورت ہے. تو اپنی گاڑی کے مڈ گارڈ وہ صحیح ہونے چاہیے, مڈ گارڈ کے ساتھ ایک مزید پلاسٹک کا ہوتا ہے وہ. پھر دوسرا یہ کہ جہاں پانی زیادہ کھڑا ہے, کیچڑ اٹھ رہی ہے, تو ایسے موقع پر اگر کوئی ہو یا نہ ہو, جب ذہن بن جائے گا محتاط طریقے سے چلانے کا تو پھر انسان دوسروں کا بھی خیال رکھے گا, لیکن بالخصوص ان مقامات پہ جہاں جو پبلک پلیسز کہلاتے ہیں, لوگ اسٹاپ پہ کھڑے ہیں یا کسی جگہ پانی رکا ہوا ہے جمع ہوا ہے لوگ وہاں کھڑے ہیں, یا بائک والے جا رہے ہیں اور آپ اسپیڈ میں جانا چاہ رہے ہیں, تو تھوڑا سا خیال کریں کہ میں مسلمان ہوں. اور مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. یہاں اگرچہ زبان کا استعمال غلط نہیں ہو رہا, اپنے ہاتھوں کا استعمال, لیکن آپ جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جو اسپیڈ دے رہے ہیں نا, اس اسپیڈ دینے میں غور کریں کہ آپ کا یہ اسپیڈ دینا اس موقع پہ کتنے لوگوں کے کپڑے خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے. پھر دوسرا ہے کہ آپ کو اب کوئی پکڑ نہیں سکتا, یہ آپ کو ایڈوانٹیج دنیاوی طور پہ حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن دنیا میں رہنے کے بعد یہاں سے ایک اگلے جہان کی طرف جانے کا ہر مسلمان کا کامل یقین اور ایمان ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان اور بھی, وہ ہے آخرت کا. اب اس آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, تو جس کے کپڑے خراب کیے ہوں گے, جس کے آپ نے کپڑے خراب کر کے اس کی دل آزاری کی ہوگی, تو اس وقت دنیا میں وہ آپ کو پکڑ بھی نہیں سکا, آپ کے بائک کا نمبر پلیٹ بھی آپ نے غائب کی ہوئی تھی, کچھ بھی آپ کا نہیں کر سکا. لیکن کل بروز قیامت مطلب ایک ایک چیز, ظالم اگر یہ سمجھے کہ مجھے مظلوم نے دیکھا نہیں پہچانا نہیں, کل بروز قیامت مظلوم کے سامنے یہ ظالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دربار ہوگا. اب اس موقع پہ جو تکلیفیں پہنچی ہوں گی مظلوم کو, تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فریاد کرے گا, اور وہاں ظلم کا بدلہ اس انداز میں ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں وہ اس مظلوم کے نام اعمال میں دے دی جائیں گی, اور اگر وہ نیکیوں کے ذریعے وہ پورا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. تو کل بروز قیامت جو ہے نا, یہ اس کا جواب دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا, تو اس کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں. کپڑے بسا اوقات آپ یعنی جو ایسا کر رہا ہوتا ہے اس کے خود کے کپڑے جب خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میری آج بالکل آفس کا پہلا دن تھا اور آج ہی کسی نے ایسی چھینٹیں ماری اور آج ہی میں نے اپر لینا بھول گیا تھا تو ساری شرٹ خراب ہو گئی ہے. تو آج جو آپ کو احساس ہو رہا ہے, اس طرح غور کریں, آپ کے رد عمل میں لوگوں کو بھی کافی احساس ہوتا ہوگا. تو گاڑی کو ایسے مواقع پر سیلو, اس میں آپ کی اپنی جان کا بھی خطرہ سے آپ بچیں گے, اور دوسرا ہے کہ دوسرے لوگوں پر جو ایک کپڑے خراب کر کے ان کی دل آزاری کا سبب بنے. اب کسی بھی شخص کی آفس جانے کی یہ کنڈیشن کہ اس کے سارے کپڑوں پہ نشان, اور روڈ کے جو چھینٹوں کے جو نشانات ہیں, میرے خیال میں ڈرائی کلینر کے ذریعے بھی آپ دھلوا لینا
نہیں جاتے,
وہ نشانات کیچڑ والے نہیں جاتے,
ٹھیک ہے.
اور اچھا خاصا اگر کسی کا پہلی دفعہ پہنا ہوا سوٹ ہوگا اور اس کے 1500-2000 کا سوٹ ہو, پھر سلائی اس نے دی ہو 3000 تک کا وہ پڑا ہو, اور اس میں یہ چیزیں ہو جائیں, تو اس کے دل سے دعائیں تو نہیں نکلیں گی, بد دعائیں ضرور نکلیں گی, ساتھ ساتھ گالیاں. تو آپ کے سمجھ نے لوگوں کی زبان بھی گندی کی, بہت سارے لوگ اب دعائیں تو نہیں دیں گے, وہ گالیاں پلس بد دعائیں.
جتنی بڑی گاڑی ہوگی تو گالیاں اتنی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
تو اس میں کار والے بھی غور کریں. بس اوقات یہ چونکہ ان کے کار میں شیشے بھی ہیں, یہ ہر طرح سے بالکل سیکیور ہیں, لیکن باہر جو بائک والا ہے, باہر جو پیدل چلنے والا ہے, تو یہ بڑی اسپیڈ میں چھینٹے مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں, اور اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ
لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کستن کرتے نہیں, احتیاط کرتے ہیں, گاڑی بھی صحیح طریقے سے چلا. اب روڈ اتنی ٹوٹی پوٹھی ہے, بےچارا جا رہا ہے اور بالکل صحیح ہے, پانی نظر آ رہا ہے, کھڈا نظر نہیں آ رہا, تو اچانک پانی کے اندر ہی کھڈے پر ٹائر لگا اور پھر چھینٹے پڑ گئے، حالانکہ وہ چلا بڑا نارمل سپیڈ سے رہا اور اپنی طرف سے احتیاط کر رہا ہے، یعنی اس کا ذہن نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دوں. اب باہر جو لوگ کھڑے ہیں نا، وہ بھلے وہ احتیاط کر کے چلا رہا ہے یا واقعتاً من چلے انداز میں چلا رہا ہے، ہمارے جو لوگوں کی ایک عادت ہے کہ گالی منہ سے نکل جاتی ہے یا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ادھر والوں کو تو ہم سمجھا رہے ہیں، باہر والے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟
درگزر،
ٹھیک ہے،
عفو درگزر، اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو درگزر کرنا، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. تو پھر یہ ہے کہ جو باہر ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو اگر بائی چانس جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک تو احتمال ہے کہ پتہ نہیں چلا، اور ایک وہ ہے کہ جو پتہ چل رہا ہے کہ بالکل رف رائڈنگ کر رہا ہے،
وہ تو بالکل واضح ہے.
اور ایک جو آپ نے مثال دی کہ گڑا تھا پتہ نہیں چلا اچانک اس میں چھینٹے آ گئیں، تو ایسی صورت میں ممکن ہے جو باہر کھڑا ہوگا اس کے دل میں بھی ایک نرمی ہی کا پہلو رہے گا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس بائک والے کو یا اس کار والے کو پتہ نہیں چلا یہاں ایسا تھا. لیکن جو بھی ہوا نقصان جو کچھ ہوا، تو درگزر سے کام لیں، عفو درگزر کرنا یہ مسلمانوں کی ایک صفت ہے. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے. تو دونوں طرف سے ہو، یعنی جو جس سے ایسا ہوا وہ مطلب بالکل یہ نہیں کہا کیا ہو گیا تو یہ نہ ہو، اس کے دل میں چونکہ اس کی طرف سے ایک غلطی پہل اس کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے ایکسکیوز کریں اور واقعتاً دلی لجاجت اور شرمندگی اور اگلے شخص کے کپڑوں پر جو چھینٹے آئیں اس پہ تھوڑا سا اپنے چہرے کا تھوڑا سا انداز بھی حقیقت والا ہو کہ آپ کو میری طرف سے تکلیف پہنچی ہے، میں اس میں معذرت خواہ ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان، اگر آپ دل سے جب ایک چیز نکالیں گے نا، معافی جب دل سے ہوگی تو معافی طلبی جب دل سے ہوگی تو انشاءاللہ اگلا شخص کوئی مطلب پتھر دل نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
وہ بھی دل آپ ہی کی طرح رکھتا ہے لیے ہوئے دل میں، تو اس کے جذبات ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بڑھ کر ہوں، ارے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ زیادتی کرنے والا وہ مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، تو اگلا شخص جس پہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جس کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے، وہ اس کے بھی پھر ابا بن جاتا
ہے. پتھر مار کے اٹھانے کی ہے اجازت؟ بعض دفعہ موقع مل جاتا ہے کہ اٹھاؤ اور مارو پتھر،
نہیں
نہیں
اس طرح
پانی سے کپڑے خراب.
قرآن پاک میں ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تم بھی اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے زیادتی کی. تو یہ ایک اصول ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی دیگر آیات کے اندر یہ بھی درگزر فرمانے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے. تو معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کہ معاف کر دینے سے نام اعمال میں نیکیاں ہی بڑھیں گی، بدلہ لے لینے سے ادلا بدلا ہو گیا، اب اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی
کر دیا.
تو یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زیادتی بسا اوقات ہم جب بدلہ لے رہے ہوتے ہیں تو بدلہ لینے میں اگر ہماری طرف سے زیادتی ہو گئی تو اب ہم ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا. تو بہرحال عفو درگزر سے ہمیں بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا،
ٹھیک ٹھیک،
اب لڑنے بھڑنے سے وہ کپڑے دھلنے کا عمل نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نرم دلی سے تھوڑا سا اس کو جو ہونا تھا وہ مجسم تصویر بن کے تھوڑا اس کو دیکھیں گے، گھور کے دیکھیں گے تو وہ ابھی گھور کے دیکھے گا، نارمل طریقے سے کریں گے تو ممکن ہے کہ اگلے شخص خود ہی کار سے نکل آئے، آپ سے درگزر معافی کا طالب ہو. بس اوقات ایسے بھی آپ کو مل سکتے ہیں کہ جو آپ کو جو نقصان ہوا اس کی پیمنٹ دینے کو بھی تیار ہو جائیں. تو دنیا مطلب اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے، اور جو احکامات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے حیثیت مسلمان، جو کام کرنے کا ہمیں ارشاد فرمائے ان پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. مزید بھی کچھ سوالات لیں گے، آپ کی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی اپنی والدہ کے ساتھ حج پر گئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب ان کی والدہ کی عدت تو وہیں پر شروع ہو جائے گی، ابھی وہ مدینے میں ہیں پھر مکے جائیں گے، تو ارشاد فرما دیں گے ان پر عدت کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہوں گے اور ان کی فلائٹ جو ہے وہ تو اس میں واپسی میں بہت زیادہ ٹائم ہے, تو اگر ارکان حج ادا کرنے کے بعد فوراً ان کو واپس آنا پڑے گا یا اپنی فلائٹ کے ساتھ ہی وہ واپس آئیں.
اللہ تبارک و تعالی ان کے جو بھی مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرمائے, جو صدمہ ان پہ ہوا اللہ تعالی اس پہ ان کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. تو جہاں تک معاملہ عدت کا ہے تو انتقال ہونے کی صورت میں شوہر کے عورت پر عدت 4 مہینے 10 دن یہ اس کو عدت ہوتی ہے, اور جس مقام پر تھی تو وہاں پر وہ عدت کے ایام پورے کرے. اب مدینہ منورہ میں جتنے دن رکنا ہے تو اب یہ کہیں کہ نہیں میں یہیں پہ ساری عدت پوری ان کے لیے دشوار ہو جائے گا, تو مدینہ منورہ سے بھی مکہ مکرمہ
آنا پڑے گا.
تو جہاں جہاں مطلب مکہ مکرمہ میں آ گئے تو یہاں پہ عدت کے ایام, تو یعنی بلا ضرورت جو عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی دوران عدت, تو یہ ان کو پابندی کرنی ہوگی. تو یعنی جب حج وغیرہ ہو جائے, حج کرنے کے بعد پھر جب یہ شیڈول ہو اگر جلد آنا ممکن ہو تو وہ, ورنہ عدت کے احکام یہی ہیں کہ جہاں پر ہیں وہیں پر عدت کی پابندیاں ان کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. تو نارمل اب یہ ہے کہ آسان نہیں ہوتا, تو حج کے جو بھی ایام ہیں اور حج سے پہلے کے حج کے بعد کے ان ایام کو پورا کرنے کے بعد پھر یہ اپنے جو شیڈول کے مطابق واپسی ہوگی اس واپسی پر یہ آ کر بقیہ ایام عدت پوری کریں.
پہلے آنا ان پر لازم,
پہلے آنا لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی جہاں ہیں عدت کے ایام وہیں پورے کریں.
تو اچھا یہ عبادات کے حوالے سے جو حج تو کرنے جائیں گے یا یہ گھر کا ہوٹل میں ہی رہیں گے, حج کے مناسک تو ادا کریں گے؟
اب اس میں بعض علماء نے اس کا یہ کہا ہے کہ جب ایسی عورت حج پہ پہنچ چکی ہے اور حج کا بس اوقات احرام بھی باندھ لیا ہوتا ہے, ابھی تو خیر ایام حج
شروع
مطلب وہ حج کا احرام عام طور پہ لوگوں نے باندھا نہیں ہوتا, حج تمتو کرتے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں پھر وہ مزید حج کا احرام باندھتے ہیں. تو اب یہ نارمل آدمی تو عمرے پر عمرہ کر سکتا ہے, تو یہ عمرے کی نیت سے باہر نہیں جائیں گے, اتنا ضرور ان کے لیے فرق ہوگا, کیونکہ جب عمرہ ایک دفعہ کر لیا تو بار بار جو عمرہ کرنا حج تمتو کرنے والے کے لیے اس کی گنجائش علماء نے بیان کی ہے. تو یہ خاتون چونکہ عدت میں ہوں گی یہ عمرے پر عمرے مزید نہیں کریں گی.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ ہے کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جب عورت وہاں ہے تو اب اس کے اوپر حج کی ایک فرضیت کی صورت بھی تھی, تو شوہر کا انتقال ہوا ہے, بیٹا اگر ساتھ ہے تو محرم بھی موجود ہے, تو دوبارہ یہ حج کی ادائیگی کرنا اس کے لیے پوسیبل ہوگا نہیں ہوگا, تو یہ حج کر لے.
ٹھیک ہے,
لیکن حج کے علاوہ دیگر مقامات پہ جو زیارتوں کے لیے جانا ہوتا ہے تو ان صورتوں میں یہ باہر نہیں جائیں گے,
ہوٹل میں اپنا وقت گزاریں
گے, ہوٹل میں عدت کے ایام پورے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
دارالفتا میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ سے یہ بات جاننی ہے کہ کئی جگہ پر بارش وغیرہ نہیں ہوتی لیکن آسمان ایسا بن جاتا ہے جو بارش آنے والی ہو, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بارش نہیں آتی اس کی وجہ یہ لوگوں نے اس بارش کو باندھ دیا ہے یعنی اپنے قید میں کر لیا ہے اس وجہ سے یہ بارش نہیں آتی, تو کیا کوئی بارش کو بھی قید میں کر لیتا ہے کہ بارش نہ آئے, اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟
جی حضور, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ
دیکھیں بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی برستی ہے, حکم الہی جب تک نہیں ہوگا تو ایک قطرہ آب پانی کا ایک قطرہ بھی اوپر سے نہیں گرے گا, تو حکم الہی کا وہ منتظر ہے بادل کا وہ ٹکڑا جس نے برسنا ہے, تو حکم الہی نہیں ہوتا بارش کا پورا پورا موسم بن جاتا ہے. ہاں یہ ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی نے بارش باندھ دی یعنی ہم لوگوں نے, تو انسان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ بارش کو روکے, اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہمارے گناہ بنتے ہیں, جب یہ گناہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے.
جی,
تو بارش اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی ایک صورت ہے, تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں,
جی
قحط والی صورت بن جاتی ہے.
صحیح,
تو اس موقع پہ توبہ کرنی چاہیے.
جی,
توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب راضی کریں گے تو ممکن ہے وہ ناراضی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بارش کے اس نے روکا ہے کہ بندے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں گے, توبہ کریں گے, تو بس اوقات بندوں کی توبہ نہ کرنا یہ رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے.
ٹھیک,
یہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور رحمت والی بارشوں کا نزول ہونے لگتا ہے.
بارشیں جب بہت زیادہ ہوتی ہیں نا تو پھر کچرے جو ہمارا جو گاربیج ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے, وہ گٹر لائنوں میں آ کر پھنس جاتا ہے, وہ ندی نالوں میں آ کر پھنس جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر گلی محلوں میں سیلاب کیسی کیفیت ہو جاتی ہے. اب یہ اگرچہ لوگ گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, بلدیا والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ظاہر سی بات بلدیا والوں نے گورنمنٹ نے مخصوص مقامات مقرر کیے کہ یہاں اپنا آپ گاربیج چھوڑ کر آئیں, کچرا وہاں ڈالیں. ہماری عادت ہے کہ جہاں دل کیا شاپر پھینک دیا, جہاں دل کیا ڈبا پھینک دیا, جو مرضی کیا. کیا شریعت ہمیں ان باتوں کا پابند کرتی ہیں؟ اخلاقیات تو کہتی ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے چاہیے, کچھ شریعت کے بھی احکامات ہیں کہ اس سے دیکھیں بعد میں پھر ایک بہت بڑے طبقے کا مسلمانوں کی تکلیف میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو معاشرتی طور پر ہم جن چیزوں کو روک رہے ہوتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, وجہ اس کی ہم خود ہی بن رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کے بھی فرائض ہیں, ان کے بھی ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنی جگہ وہ کرتے ہوں گے, لیکن ایک مسلمان کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے, معاشرے کا ایک رکن ہونے کے اعتبار سے اس کی کیا ذمہ داریاں, وہ کیا کیا کرے اور جس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں نہ آئیں.
دیکھیں صفائی ستھرائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, بلکہ روایات کے اندر تو نظافت کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے, ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے. تو آدمی اپنے گرد و پیش کو, اپنی ذات کو, اپنے ماحول کو, اپنے گھر کو, اپنے قرب و جوار کو, اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنے کی بھرپور حتی الامکان کوشش کرے. تو یہ کچرے پھینکنے کی جو عادت ہے وہ اتنی گندی عادت بعض لوگوں میں ہے, اور جو اس کے مقامات ہیں وہ مقامات یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا مجھے چلنا پڑ جائے گا اور چلنے کو میں تیار نہیں.
ٹھیک,
تو جہاں اپنے گھر کے سامنے جہاں کوئی فٹ پاتھ نظر آیا وہاں ایک تھیلی, دوسری, تیسری, یوں دیکھتے دیکھتے ایک کچرے والی جگہ وہ بن جاتی ہے. تو یہ بالکل ہی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور شریعت کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتے.
ٹھیک ہے,
اور اس کا نقصان کیا ہے؟ کچرا جب گھر کے سامنے پڑا ہوگا تو اس میں جراثیم پلیں گے, بڑھیں گے, پھر یہی مچھر آپ کے گھروں میں جب آ کے ڈنک ماریں گے, کاٹیں گے, پھر آپ ہی بیمار ہو گے, ڈاکٹر تک جاؤ گے, بس اوقات جان لیوا صورت تک بن جاتی ہے. تو غور اگر کریں گے نا اس کے پیچھے ہماری ہی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اسی طریقے سے جو آپ نے سیوریج کی لائنیں بند ہو جانا, پھر پورا بارش کا سا, یعنی وہ بارش کا پانی جو آگے برسنے کے بعد بہہ سکتا تھا, اس کو دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے خود ہی اپنے محلے میں ٹھہرایا ہوا ہے. کبھی کبھار اگر غور کریں تو ہمارے محلوں میں جو سیوریج کے نظامات جو بھی سلسلے ہیں, تو جب یہ اوپن کیے جاتے ہیں ڈھکن, تو بس اوقات اس میں بڑے بڑے بلاک نکل رہے ہوتے ہیں.
یہ بھی نکلتے ہیں.
کس نے ڈالے؟
لوگوں نے ڈالے.
لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں. تو اس طرح یعنی یہ بے احتیاطیاں چھوڑیں گے تو خود بھی آسانی میں آئیں گے, اور جو مسائل بارشوں کی صورت میں سیلابی کیفیت محلے میں, بس اوقات کئی کئی دن تک وہ پانی ٹھہرا رہتا ہے, جراثیم پلتے بڑھتے سارے نقصانات پہنچاتے ہیں. تو ان چیزوں میں بھی قدرے فرق پڑے گا. تو اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی جس طرح ہم کرتے ہیں تو اپنے محلوں کی بھی اسی انداز میں کریں, اور جہاں کچرا ڈالنے کی جو جگہیں مخصوص ہیں وہیں ڈالیں,
جتنی ہی دور ہو,
بھلے جتنی دور ہو. بلکہ کراچی شہر میں تو ساقی بھائی آپ دیکھیں گے صبح آپ کا دروازہ پہ دستک ہو رہی ہوگی, کچرا لینے والا آئے ہوا ہوتا ہے.
اب کیا ہے, وہ مہینے کا لیں گے,
وہ 150 روپے مہینے نہیں دینے,
نہیں دینے.
اب یہ نہیں دینے کا نقصان کیا ہے, ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا ایسی ہے جنہوں نے کچرا اٹھانے والوں سے مماری کر کے وہ کچرا اٹھاتے ہیں. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک یہ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے نا, ایک ہینڈل میں ٹیفن لٹکا ہوتا ہے, دوسرے میں کچرے کی تھیلی, جاتے ہوئے یوں اڑاتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. یہ منظر اپنی آنکھوں سے مدد کئیوں نے دیکھا ہوگا, ناظرین جو ہیں انہوں نے بھی شاید ایسے حرکت کی ہو تو ان کو ہنسی آ رہی ہوگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جاتے جاتے کچرے کی تھیلی اڑاتے ہیں.
والا تو ایک ہی آتا ہے, یہ تھوڑی کہ تین چار آ رہے ہوں گے, وہ ایک سے کٹی کر لی ہے, اس سے لڑائی ہو رہی ہے,
ہوتا ہی آتا نہیں ہے. کچرے یعنی نظام باقاعدہ ہمارے یہاں ہے,
موجود ہے.
اگر ہم اس طریقے کار کو اپلائی کریں, کچھ 150-200 روپے جتنا بھی منتھلی بنتا ہے وہ ادا کریں, تو یہ جو کچرا پھینکنے کی روزانہ صبح اس آدمی کی ڈیوٹی بن گئی ہے نا, ये ड्यूटी वो कचरे वाला निभा ही रहा था।
ठीक है,
तो ये उससे अच्छा नहीं है कि कचरे वाला उठाए और आप हैंडल पे लटकाना छोड़ दें। लेकिन जब ये निजाम खुद ही हम खराब करते हैं, फिर कचरे जमा हो जाते हैं, कचरा रोड पे आधा आधा रोड घिर चुका होता है, दोनों तरफ का फुटपाथ पे कचरा आता है, तो नतीजा क्या निकलता है, बारिश का पानी वो ये कचरे की थैलियां जाके ब्लॉक कर देती हैं लाइनों को। तो इसलिए इसके जिम्मेदार देखा जाए तो एक बहुत बड़ी हमारी अपनी जो आबादी के अफराद हैं, इनकी बेहतियातियां इसका सबब बनती हैं। फिर ये सारे कचरे जाके जब बड़े बड़े नदी नालों तक पहुंचते हैं तो उनका भी सारा मुंह जाम कर देते हैं, परेशानियां, मतलब ये खुद हम अपने हाथों की कमाई है।
ठीक है,
तो अगर सारे ही मुसलमान सफाई सुथराई का बाकायदा ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ये बारिश जो बरसने के बाद लोग कहते हैं या कराची में बारिश नहीं होनी चाहिए या कराची बारिश का मुतहमिल नहीं है, तो कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें बारिश होती है बाद में पता भी नहीं चलता पानी कहाँ गया, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें बारिश का असर 10-10 दिन 20-20 दिन तक रहता है,
तो ना होने की दुआएं करते
हैं। तो वजह वही है कि रहन सहन का फर्क,
ठीक है,
मिजाज का फर्क है। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों की अपने मोहल्लों की सफाई सुथराई का एहतमाम करने की तौफीक अता करे।
अच्छा, ये तो है कि एक तकलीफ हुई ना, बार दफा ऐसा होता है जैसे आपने ब्लॉक की मिसाल दी, पत्थर है वो कटर लाइन में सेवरी लाइन में फेंक दिए, इस तरह की और ऐसी चीजें फेंकी कि जिससे कोई चीज डैमेज होगी, नुकसान हो गया, उस पर पैसे लगेंगे, खर्चा आएगा, और वो चीज बनी थी मुसलमानों के टैक्स से, टैक्स जो लोगों से गवर्नमेंट ने लिया था वो ही इस पर लगाया, और मिलजुल कर ये सबकी तरफ से हुआ था, किसी एक शख्स की बेहतियाती की वजह से वो नुकसान हो गया, भले उसने रात के अंधेरे में किया, कब किया, कोई चीज तोड़ दी, तो क्या ये गुनाहगार होगा या बोलेगा भाई गवर्नमेंट की चीजें हैं, हम इसमें क्या मसला, कोई मसला नहीं, हमारे पैसों से तो बना है, तो क्या सारे पैसे इसने दिए हुए,
अपने अपने ही पैसों से बना हो तो अपने ही पैसों से बनी हुई चीज को मैं बिला वजह तोड़ दूं, इसकी कहां शरीयत ने इजाजत दी।
ठीक है,
तो फिर दूसरा है कि इसमें तो टैक्स पता चला इस आदमी का टैक्स लगा ही नहीं है इस चीज में, दीगर टैक्सों से ये चीज बनी है, तो इसलिए किसी भी चीज को तोड़ना यानी नुकसान पहुंचाना, इसी तरीके से बने बनाए रोड को तोड़ देना, उसके बाद अपने मन पसंद तरीके से लाइन इधर से उधर ले लेना, रातों रात ये सब चीजें छुपा देना,
ठीक है,
तो मतलब ये इसकी कानूनी तौर पे भी इजाजत नहीं है और शरी हवाले से भी बस औकात हमारे ये तसरुफात लोगों की ईजा का बाइस बनते हैं, इस बिना पे यूं शरण भी नजायज हो जाएंगे।
ठीक है,
और कानून के वो मामलात जिनकी शरीयत मुताहरा ने उनकी ताइद की, यानी शरीयत भी उसका नफी नहीं की, और उसको तोड़ने में आदमी मतलब जिल्लत पर पेश होता हो या उसको कानून शिकनी की सूरत में बचने के लिए रिश्वत देना पड़ती हो, तो ऐसी कानून शिकनी भी शरण नाजायज हो जाती है, कानून तोड़ना भी नाजायज हो जाएगा, आदमी गुनाहगार होगा।
ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको कानून जो शरीयत के मुताबिक है उस पर अमल की सआदत अता फरमाए, मुसलमानों के हुकूक की पासदारी अता फरमाए। कुछ मैसेजेस लेते हैं फिर मजीद कॉल भी लेंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सुन्नते गैर मुअक्कदा की जगह कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं?
सुन्नते गैर मुअक्कदा जो असर से पहले की चार सुन्नते हैं, इसी नाइशा से पहले की चार सुन्नते हैं, ये गैर मुअक्कदा होती हैं, तो इनके बजाय कज़ा उमरी पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है कि कज़ा उमरी में आप फराइज अदा कर रहे होते हैं, तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है ना वो कज़ाए उमरी के लिए निकालें, रोजाना की बुनियाद पर निकालें, ताकि कई कई सालों की जो लोगों के जिम्मे नमाजें चढ़ी हैं वो जब अदा करने का जहन बनाएंगे तो ही अदा होंगी।
ठीक है,
अब आपका जब मूड हुआ कि अब पढ़ लेंगे तो इस टाइम पढ़ लेंगे, तो कंटिन्यू अगर नहीं होगा ना तो ये कज़ाए उमरी साल हर साल की नमाजें जिम्मे पे बरकरार रहती हैं, तो कोशिश करें और सुन्नत गैर मुअक्कदा नवाफिल वगैरह जो नमाजों के साथ अटैच हैं इनकी जगह कज़ाए उमरी का बकायदा एहतिमाम कर लेंगे तो मुमकिन है एक दिन में दो दो तीन तीन दिन की कज़ाए उमरी अदा होती रहे।
ठीक है,
अलग से टाइम भी निकाल लें, हफ्ते में कोई एक आध दिन ऐसा निकाल लें जिसमें आप एक दो घंटे आधे आधे घंटे के हिसाब से कुछ वक्फा कुछ आराम कर लें फिर आधे घंटे नमाज पढ़ लें, तो इस तरह जल्द अज जल्द कज़ाए उमरी का एहतिमाम होना चाहिए।
ठीक है, एक और सवाल है मैसेज के जरिए पूछा गया कि क्या सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज के बाद सोना जायज है? वो माना तो नहीं है कोई?
फजर की नमाज पढ़ते ही और सूरज तुलू होने से पहले ये सोना शरीयत मुताहरा को पसंद नहीं है, پھر بھی اگر کوئی فجر پڑھتے ہی فوراً سو جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا اگر تعلیم انداز دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر خیر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر و تسبیحات میں مصروف رہے، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اشراق و چاش کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد سونے میں ممانعت نہیں ہے.
ابھی جو کلچر اس وقت خاص کر بڑا شہر کراچی ہے، اور بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے شہروں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ اب رات دیر تک جاگنا، ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیر تک ایک پورا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیزیں دیکھ کر ہی سونا ہے، یا باہر گیدرنگ جو ہے وہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی، ٹی وی کا بالکل شوق نہیں ہوتا لیکن دوست یاروں کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ان کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ رات ایک ڈیڑھ دو بجے سے پہلے گھر نہیں آنا اور اس کے بعد پھر سونا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ طبقہ تو فجر وغیرہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اٹھے اور اشراق چاش تک یہ جاگتا رہے اور یہ کرے، تو یہ تو ہے ہی نہیں نا، سناٹا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد گلی محلوں میں دیکھا جائے. صرف اس وقت رونق ہوتی ہے جب اسکولس کی وین آنا شروع ہوتی ہیں اور پھر والدین جو نیند کے اندر
نیندیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، پڑوسی کا بچہ، اس کی وین، وہ کیوں نہیں اٹھ رہا، وین والا.
یہ اب یہ کلچر جو ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، جو معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، کیا یہ شریعت کا مزاج اس کو قبول فرمائے گا یا اس کو ختم ہونا چاہیے، اور کیا عادت ہونی چاہیے ہماری؟
دیکھیں، برکت جو ہے وہ صبح کے وقت میں رکھیے.
ٹھیک ہے،
جس برکت کو ہم تلاش کرنے کے لیے رات بھر تک جاگتے رہے اور صبح فجر کے قریب قریب سو گئے اور اٹھ رہے ہیں تو بارہ بجے ناشتہ ہو رہا ہے، دو ڈھائی تین بجے اپنے کام پہ پہنچ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد کا اب یہ کراچی کے اندر رہ گیا، اور پھر اب واپسی کرتے ہیں تو رات بارہ بجے تک واپسی ہو رہی ہوتی ہے گھروں پہ، تو پھر ہم برکت کے بھی طالب ہیں. تو برکت تو صبح کے وقت میں ہے.
ٹھیک ہے،
اب صبح کے وقت جب سوئے رہیں گے، جب خیر و برکتیں بٹ رہی ہوں گی، تو اس وقت جب سوئے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ کاروبار ٹھپ، بے روزگاری کا ایک سلسلہ عام ہے. تو صبح کے وقت جو صبح کی نماز پڑھ کر پھر جب تجارت کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک برکت ہوتی ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھے بغیر ہی کاروبار کی طرف پلٹتا ہے جاتا ہے تو وہ شیطان کے جھنڈے، اس طرح کی روایت موجود ہے کہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے کلچر چینج ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے،
یہ ہونے سے بہت فرق پڑے گا، لیکن چونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو اس طرح ایک دوسرا تیسرا چوتھا یہ آہستہ 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 چینجنگ لائیں گے تو ہو سکتا ہے. اب کوئی ایک دکاندار کہے کہ میں میری پوری مارکیٹ کھلتی ہے بارہ بجے تو میں آٹھ بجے وہاں کھڑے ہو کے کیا کروں گا، جو وہاں کا چوکی دار ہے وہ کھولنے ہی نہیں دے گا. تو یہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا چینج لانا پڑے گا، اس سے بہت ساری چیزوں میں فرق بھی پڑے گا. جو یہ ہم بجلی کا رونا، کمی کا رونا روتے ہیں، تو چونکہ ہم نے دن کا اکثر حصہ تو سوتے ہوئے گزار دیا ہے، جب ہم کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں لائٹ چاہیے، تو دن کی روشنی جو سن لائٹ ہے اس کو تو ہم تقریباً ضائع کر چکے ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے ممالک کے اندر اب بھی ایسا ہوگا کہ
لائٹ سیون ٹینک جو ہوتا ہے یہ پیچھے لے جاتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں،
اس کا یہ فائدہ
ایک گھنٹہ بجلی،
ایک گھنٹے کی سورج کی لائٹ آپ کے کئی بلبوں کو جلنے سے روک لیتی ہے نا. اب ہمارے یہ سورج نکلا، آدھا دن اس نے چڑھ گیا، یہ ساری روشنی جو آدھے دن کی تھی سورج کی، وہ تو ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اور جب سورج ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد بھی ہمیں روشنی چاہیے، بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ فرق پڑے گا. بجلی کی قلت پہ بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا. اگر ہمارا یہ تاجر طبقہ اگر سارا کا سارا اگر ٹائم چینج کرنے لگے تو عوام کا مزاج بھی خود بخود چینج ہوگا.
کچھ چیز صبح ایسی لازم کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ رات جلدی سونا ہے.
ساقی بھائی، ایک دار الافتاء میں ایک کال آئی تھی جس کے اندر بڑا حیران بھی ہوا تھا میں، شاید وہ پنجاب کے کسی شہر کا تھا. جوتوں کی مارکیٹ صبح یعنی تہجد کے وقت میں، تہجد کے وقت میں وہ کوئی مارکیٹ کا بتا رہے تھے کہ اس مارکیٹ میں ہمارا جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے اور ظہر میں بالکل بند ہو جاتی ہے.
اچھا، وہ بناتے ہوں گے شاید.
وہ نہیں پوچھا، مارکیٹ ہوگی، لوگ خریدنے آتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ مارکیٹ کا بتا رہے تھے کہ ہماری مارکیٹ میں یعنی فجر سے پہلے ہی ایسی رونق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بجے ظہر کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے
چھٹی ہو گئی،
یعنی وہ کاروبار ختم.
ٹھیک ہے،
وہ ایک برکت والا وقت میں انہوں نے سارا اپنے سیٹ اپ کو لیا ہوا ہے.
پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور ایک بہت بڑی صنعت ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ سات بجے آن ہو جاتی ہے وہ ڈیوٹی، سردی ہو گرمی ہو سات بجے اس نے آن ہونا ہے. تو وہاں لوگ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں سب ہے، لیکن چونکہ صبح 7 بجے جانا ہے تو جو مرضی ہو رات کو پھر جلدی سونے کی عادت ہے لوگوں کی، اسکول اپنے ٹائم پر لگ رہے ہیں، تو اگر یہ چیزیں جب ہو جائیں گی کہ وقت پر صبح کوئی ایکٹیویٹی رکھ دی جائے کہ اتنے بجے یہ کام ہونا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رات کو بھی جو ہے پھر بندہ جلدی سونے کی کوشش کرے گا، پھر فجر بھی ملے گی، تو 7 بجے جس نے اٹھنا ہے تو وہ پھر ظاہر سی بات جلدی اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا، اور اگر کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ایسی، صبح جانا ہی 12 بجے ہے، 1 بجے ہے، ظہر کے بعد ہے، کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو ٹینشن نہیں ہے، آفس جب مرضی چلے جائیں، تو پھر وہ رات کو جلدی کیسے سو سکتا ہے؟
ایسے میں دیکھیں ذہن تھوڑا بنے، سب سے بنیادی چیز ہے نماز فجر میں اٹھنا،
ٹھیک ہے،
کم از کم چلیں آپ کا کاروبار جب بھی ہو، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی دکان ہے یا اپنی کمپنی ہے، آپ جب بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی کر لیں، نماز جو فجر کا وقت ہے اس ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس ٹائم ختم ہوتا ہے، اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو ہمیں ہی ایسا شیڈول بنانا پڑے گا کہ ایسے وقت میں ہم سو جائیں کہ جس وقت میں ہماری فجر میں آنکھ کھلے، باقاعدہ جو مرد حضرات ہیں بلا عذر شرعی، کوئی عذر نہ ہو تو جماعت ان کی کبھی فوت نہ ہو،
ٹھیک،
تو اس اہتمام کے ساتھ سویا کریں، اور پھر اٹھنے کے حوالے سے الارم وغیرہ یا کسی ایسے شخص کو جو اٹھا سکتا ہو اس کی ڈیوٹی لگا دیں، خود بھی سوتے وقت اگر ایک کم سے کم آدمی نیت بھی کر لے نا، تو ایک سب سے بہترین الارم تو یہی ہوتا ہے،
صحیح ہے،
کہ آپ کو اٹھنا ہے کس ٹائم، اس چیز کی آپ پکی نیت کر کے سوئیں گے تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک مدد آتی ہے اور آدمی اٹھنے کی صورت بن جاتی ہے،
اب بھی کسی وقت پر اٹھتے ہیں تو اس کی نیت کی ہوتی ہے نا، بالکل اٹھ جاتے ہیں بھلے وہ دیر کا ہوتا ہے، تھوڑا جلدی کی نیت کر،
فجر کو انشاءاللہ جب ہم اپنی لائف میں پورا باقاعدہ شیڈول میں شامل کر لیں گے تو اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں فرق آئے گا، اس وقت نماز پڑھنے کی طرف سب آ جائیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو بہت سارا ایک طبقہ ایسا ہے فجر کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آتی،
صحیح،
تو انشاءاللہ جب جلدی سوئے گا، فجر میں اٹھے گا، بعد میں سونے کی ذہن بھی نہیں بنے گا تو خود ہی کام پہ جانے کا ذہن بنے گا، اور جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز فجر اور تمام نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین آمین، جی کال چلا دیجیے،
ہمارا سوال یہ ہے، ہم حج افراد کر رہے ہیں اور طواف قدوم نہیں کیے، 8 ذی الحج کے دن سیدھا منا چلے گئے، اور جس دن 10 ذی الحج کو جب واپس طواف زیارہ کرنے آئیں گے پہلی بار، تو اس ٹائم میں صفا مروہ بھی کرنا چاہیے؟
جی حضور،
دیکھیں طواف قدوم جو ہے نا یہ حج افراد کرنے والے کے لیے سنت ہے،
ٹھیک ہے،
تو اگر کسی نے طواف قدوم نہیں کیا تو سنت اس کی مس ہو گئی ہے، تو اب یہ حج کا جو بھی پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کی صورت میں، 8, 9, 10, 11, 12, 13، تو اب یہ جب طواف زیارت کرنے کے لیے جب آئیں گے تو اس میں چونکہ طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنی ہوتی ہے، اور سعی میں ہی یہ صفا مروہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو اب ان کو سعی بھی کرنی ہوگی صفا مروہ کے مابین جو ہوتی ہے، تو ایک نارمل ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو طواف حج افراد کرنے والا ہے یا کوئی بھی، اگر وہ حج کے بعد سعی پہلے کرنا چاہے تو اس کی ایک صورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وہ کسی یعنی احرام کی حالت میں طواف کر لے، طواف کے بعد حج کی ایک حج کی سعی کر لیتا ہے، تو پھر وہ حج کی سعی بعد طواف زیارت اب کرنے کی حاجت نہیں رہتی،
رش سے بچنا چاہتا ہے،
لیکن نارمل سنت یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد ہی کیا جائے، اور نارمل حالات ایسے ہیں کہ نارمل کیا جا سکتا ہے،
ممکن ہے کرنے جائے،
بالکل کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے،
میں رمن پنڈی پنڈوڑا سے نیم دو کی بات کر رہا ہوں، میرے صرف ایک سوال یہ کرنا تھا کہ کیا ہم جو پالتو بلیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی بلی ہو تو کیا ہم اس کو پاؤں میں جوتے سمیت پاؤں سے ہم پیار کر سکتے ہیں؟ جو صبح میں نے ایک بلی کو پیار کیا جوتے سمیت، اپنا جوتا پھیرا اس کے اوپر، تو صاحب کہنے لگے کہ شریعت نے اس کے بارے میں منع کیا، یہ گناہ ہوتا ہے،
جی جوتا پھیرا،
لیکن جانور جیسے اب بلی ہے تو بلی کو شفقت دینا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک،
پیار کرنا جس کو کہتے ہیں، ہاتھ پھیرنا، وہ اب قدموں سے لپٹ جاتی ہے، مس کرتی ہے جسم کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب جیسے جوتا پہن کے اگر کر لیا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو جن صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور جو کام گناہ نہ ہو اس کو گناہ کہنا، یہ گویا شرعی حکم بیان کرنے والی بات ہے، اور اپنے طور پہ اٹکل سے یعنی بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کو گناہ قرار دے دینا یہ ایک ناجائز عمل ہے۔ تو جس نے ایسا کیا ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں، ایسا عمل گناہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ چپل یا جوتا جو بھی بلی کے اوپر پھیرا ہے، تو بسا اوقات بلیاں ہی خود اپنے جسم کو کسی کے پاؤں یا کسی کی چپل وغیرہ سے مس کرتی ہیں۔ اب بلی سے پوچھنے کی اس کو حیثیت
ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک آدمی جوتے پاؤں کو گھما رہا ہے اس کے اوپر نا، دیکھنے میں لگتے ہیں اس کو ہاتھ پھیرنا چاہیے تھا یا اپنا ڈائریکٹ پاؤں لگا دیتا، ایک جوتا لگا رہا ہے تو یہ ایک یعنی عقلی طور پر اس کو اچھا اس کو نہیں لگا،
ایک الگ صورت ہے لیکن یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن جوتا پھیرنے سے یا چپل پاؤں میں وہی پھیر دی، یہ دیکھ لیں کہ جانور کو اذیت نہ ہو،
ٹھیک ہے؟
کہ اذیت کسی بھی جانور کو اگر ہوتی ہے تو بلا وجہ شرعی کسی کو اذیت پہنچانا اگرچہ جانور کو یہ جائز نہیں ہے،
پھر گناہ کا کام کرا،
پھر ایک گناہ کی صورت بنے گی۔ لیکن نارمل طریقے سے اگر چپل پھیری ہے اور کوئی وزن بھی نہیں ڈالا اور بلی کو اس طرح کرنے سے کوئی اذیت بھی نہیں ہوئی تو اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے،
ٹھیک ہے جی؟ یہ کال چلائی
امام صاحب چوتھی رکعت کے لیے نہ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت پہ ہی دونوں سلام پھیر لیے اور پھر پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو امام صاحب چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو گئے، سجدہ صاحب کیا، تو کیا ایسی صورت میں نماز درست ہو گئی؟
جی
امام صاحب نے سلام دونوں پھیر دیے تیسری رکعت میں جبکہ ان کو چار رکعتیں پڑھنی تھیں، تو جب تک انہوں نے کوئی منافی نماز کام نہیں کیا، مثلاً دو سلام پھیرنے کے بعد پھر منہ سے نکلا یہ کیا ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی اور جیسے ہی دونوں سلام پھیر دیے پھر کسی نے لقمہ دیا پھر یہ کھڑے ہو گئے اور سجدہ سہو کر کے نماز انہوں نے پڑھی ہے تو نماز درست ہو جائے گی،
ٹھیک ہے جی؟ جی ایک اور کال چلائیے۔
مفتی صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ موبائل کو ری پیک کرنا کیسا؟ مارکیٹ میں یوں ہوتا ہے موبائل ایک نہ دو دن تین دن چلا ہوا ہوتا ہے، اب اس کو اسی حالت میں بیچیں گے تو وہ کم پیسوں میں بکے گا، اس کو دوبارہ ڈبے میں پیک کر کے اوپر کری نئے سرے سے چڑھا دیتے ہیں، کسٹمر کو لگتا ہے کہ نیا ہی ہے، حقیقت وہ دو سے تین دن یوز ہوتا ہے، وہ پھر وہ نئے کی قیمت میں پھر بک جاتا ہے، دکاندار کو زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں، تو اب کیا اس کو ری پیک کرنا یہ دھوکہ آئے گا اور اس کا ڈبے سے کھل جانا، موبائل کا ڈبے سے باہر آ جانا، کیا یہ بھی ایپ شمار کیا جائے گا؟
جی
دیکھیں اس میں کسی آدمی نے جب موبائل ڈبے سے نکال لیا تو نارملی 500-1000 روپے اس کی، یعنی 10,000 والا بھی موبائل ہوگا تو اس میں 500 روپے کٹ جائیں گے۔ اگر وہ بیچنا چاہے گا تو وہ 10,000 کا لیا تو 10 کا نہیں بکے گا، وہ 9.5-9 کا جائے گا، اور اگر 50-60,000 والا موبائل تھا تو اس میں 2-3,000 روپے ممکن ہے ٹوٹ جائیں۔ اب یہ ڈبے سے نکل جانا، بظاہر موبائل میں تو کوئی عیب نہیں آیا ہوتا، بھائی ایک آدمی کو پسند نہیں آیا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پسند نہیں آتا تو اس کو چینج کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو موبائل میں تو کوئی عیب یوں نہیں آتا، لیکن جب اس کو واپس لیتے ہیں تو 500-1000 روپے کم میں مطلب لیتے ہیں اور دوبارہ خریدتے ہیں، تو اب اسی کو دوبارہ ری پیک کر کے بیچنا یہ ایک دھوکے والی صورت ہے، جبکہ کوئی چیز چلی ہوئی ہے تو چلنے کی صورت میں موبائل کی ایک ٹائمنگ کہیں نہ کہیں فنکشن ایسا شو ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ موبائل اتنا چلا ہوا ہے، اتنے گھنٹے چلا ہوا ہے، عام طور پر نارمل یوزر وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن جو موبائل کے ہی جو خرید و فروخت کرنے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر موبائل کو سب سے پہلے یہی چیک کرتے ہیں کہ کتنے گھنٹے چلا ہوا ہے، کتنے دن چلا ہوا ہے، اس کے حساب سے پھر وہ ریٹ لگاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک چیز جو کھلا ہوا موبائل تھا اس کو یہ کہنا کہ یہ کھلا ہوا نہیں ہے، یہ تو ایک جھوٹ ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ اگر کسٹمر کو پتا چل جائے کہ یہ کھلا ہوا موبائل تھا تو نارمل کسٹمر پھر اتنے ریٹ پہ نہیں خریدے گا، کسٹمر کو پتا ہے کہ 10,000 میں اس نے بیچا، اس کو دوبارہ 9,000 میں مل گیا، اب میں 10,000 کیوں دوں، ٹھیک ہے؟ اب میں اگر بعد میں کسی کو بیچوں گا تو خریدنے والا پھر وہ ٹائمنگ چیک کرے گا، وہ کہے گا یہ تو بھائی اتنا چلا ہوا ہے، تو اس کے ریٹ ٹوٹیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ دھوکے کی ایک صورت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے،
ٹھیک ہے جی؟ اچھا حضور ایک میسج آیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا شیڈول ایسا ہے کہ رات کو 2 بج جاتے ہیں کہیں سے فارغ ہونے کے بعد، کام وغیرہ ہوتا ہے یا کچھ بھی، ہم فجر پڑھ کر سوتے ہیں، سورج پورا طلوع نہیں ہوتا ہونے تک نہیں جاگ سکتے، کیا کریں ہم لوگ؟
لیکن گناہ نہیں ہے. اب یہ تو پہلے جواب کے اندر کہہ دیا تھا کہ فجر پڑھتے ہی آپ سو جائیں وہ گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن پسند نہیں ہے شریعت کے مزاج کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ صبح کا وقت جو برکت والا ہے اس وقت میں آدمی سو جائے.
سونا چاہے تو سو بھی,
سونا چاہے سو سکتا ہے, اگر کوئی سو رہا ہے تو گناہ کا کام نہیں کر رہا, فجر وقت کے اندر ادا کرنا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے.
ٹھیک ہے, یہ سوالات انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم کریں گے, لیکن ابھی بھی آیا ہوا تو پوچھ لیتا ہوں کہ قربانی کی جگہ اگر کسی بیوہ کی ہیلپ کر دی جائے تو کیا ثواب ملے گا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی انسانیت کی خدمت کرنا ہے. اچھا کام ہے بیوہ کی خدمت کرنا.
دیکھیں بیواؤں کی خدمت کرنا ایک جدا گانا ایک نیکی ہے. قربانی سنت ابراہیمی کی تکمیل میں جو قربانی ہے, یہ بیوہ کو جو بھی آپ امداد کریں گے اس کی جو نیکی ہے وہ قربانی کی نیکی کے قائم مقام نہیں ہو سکی.
ٹھیک ہے,
ہر چیز کا ایک الگ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب ہم یہ نہیں کر سکتے نا کہ نماز کا ہے تو ہم نماز چھوڑ دیں, نماز کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو حاجت ہی نہیں ہے, وہ ہماری عبادت کا محتاج ہی نہیں ہے, تو اس کی عبادت نہ بھی کریں گے اس کا نقصان نہیں ہے, تو کسی غریب کو میں مدد کر دیتا ہوں پیسے دے دیتا ہوں. نمازوں سے سبکدوشی نہیں ہو سکے گی, وہ پڑھنے سے ہی ہوگی. تو جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب پر لازم کی ہے تو صاحب نصاب شخص قربانی کرے گا, اور بیوہ کی جہاں تک مدد کا معاملہ ہے تو بیوہ کی مدد کرنا یا غریب مستحق کی مدد کرنا وہ ایک جدا گانا نیکی ہے. تو اس نیکی سے قربانی نے منع نہیں کیا کہ آپ قربانی کریں گے کسی بیوہ کی کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ قربانی بھی کریں, بیواؤں کی غریبوں کی ناداروں کی مدد بھی کریں, اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسے ہی لوگ آپ دیکھیں گے وہ غریبوں کی مستحق نادار اپاہج مفلوج قسم کے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو اعتراضات کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ خاص انہی دنوں میں یعنی جسے ہم برساتی مینڈک کہا جاتا ہے, تو عام طور پہ ہماری قربانی کا مرحلہ آ جائے یا اس طرح کے ایونٹ جہاں جہاں حج کا جیسا آتا ہے تو وہاں پہ بھی آئے گا کہ حج کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, تو کسی غریب کی شادی ہو جاتی, کسی غریب کے جہیز کا سامان,
شادیوں میں جو لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں وہ دوسری شادی میں نہیں لگ سکتے,
وہ نہیں لگا,
وہ وہاں جتنے مرضی لگا دیں.
وہ بھائی کروڑوں تک بھی بعض شادیاں پہنچ چکی ہوتی ہیں, بعض ہال اس ہال کی قیمت بھی 10 لاکھ, یعنی جو ایک غریب آدمی اپنے بچے بچی کی تقریب کے لیے ایک شادی ہال کرتا ہے یا چھوٹا سا لون کرتا ہے وہ بھی 20-25 ہزار ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے شادی ہالوں کا خرچہ 10-10-15-15 لاکھ روپے صرف ہال بک کرانے کا رینٹ
جی
وہ جا رہا ہوتا ہے, اس میں کھانا پینا تو الگ ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہاں کسی غریب کی شادی, کسی غریب کا چولہا, کسی بے روزگار کی کوئی ریڑھی لگوا دیتے, کسی اپاہج کی مدد کر دیتے, کسی بیمار کا ایک دوا کا بندوبست کر دیتے, کسی کا آپریشن ہونا ہے اس میں مدد کر دیتے, وہاں کچھ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, کیونکہ نفس جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اب معاملہ آئے گا عبادت کا, تو ایک عبادت سے مطلب بچا کر دوسری کی طرف لائے گا, اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ اس عبادت سے بھی گئے اس سے بھی گئے.
صحیح,
تو جب شریعت کو فالو کریں گے تو شریعت ہی آپ کو کہے گی کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو اب یہ حقوق دیگر اعتبار سے جو بیوہ کی مدد ہے تو زکوۃ آپ پہ لازم کی تو ہے نا.
ٹھیک ہے, پورا سال ہی
زکوۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. اسی طریقے سے قربانی کا جو گوشت ہے اس گوشت کے اندر بھی تو تین حصے رکھے جاتے ہیں, اس میں ایک حصہ غربا کے لیے ہے, تو ان غربا کی امداد ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ غریبوں کی مدد, تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے یہ قربانی کو مطلب ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی ایک رکاوٹ ہے, اگر قربانیاں نہیں ہوں گی تو غریبوں کی مدد ہوگی.
حج بند کر دیا جائے تو پھر وہ ترقی
سارے مطلب غریب جو ہے وہ اچھے امیر ہو جائیں گے, اسٹیبلش ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. تو جو ہماری فضول خرچیاں ہیں اگر ان فضول خرچیوں کو بند کر دیں گے تو شاید کسی کا چولہا جل جائے گا.
صحیح صحیح,
ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنے جو ترغیب ہے کہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں یعنی شوربے کو بڑھا دو تاکہ پڑوس تک بھی آپ کا پکایا ہوا کھانا پہنچ جائے, تو یہ کریں، اس سے انشاءاللہ غربتیں مٹیں گی. یہ قربانی کو رکاوٹ سمجھنا یہ نفس کا ہیلا ہے، بہانہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے، اور انشاءاللہ مسلمان اس وسوسے میں نہیں آئیں گے
انشاءاللہ عزوجل. اور جن پر قربانی لازم ہے ان کو چاہیے قربانی کریں اور اس فریضے کو پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جن جن پر قربانی لازم ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک اور کال چلائیے.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ کی کمی تھی، کیا مسئلہ معلوم نہیں تھا اس کو، بعد میں معلوم ہوا، تو پہلے تو اس نے ایسا کر دیا کہ اس کو جب کمیٹی ملی اور پھر اس نے کی جو ہے نا تاریخ نوٹ کر لی کا جب دوسرا سال آیا تو اس نے اس وقت اس کمیٹی کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو اب اس پر کیا کرے، اس کو مسئلہ بعد میں معلوم ہوا.
دیکھیں زکوٰۃ کے حوالے سے جو نصاب طے ہے کہ اتنی اماؤنٹ جب ہو جائے تو نصاب بن جاتا ہے، تو یہ اماؤنٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ بی سی میں جمع کرائی ہوئی رقم ہی کے ذریعے ہوگا. آپ کے پاس الگ سے اضافی رقم گھر میں موجود ہے، پرائز بونڈ گھر میں رکھے ہیں، سونا ہے یا چاندی ہے، تو جو نصاب بن جائے گا اس نصاب کے بننے کے بعد سال جب پورا ہو جائے گا تو حاجت اصلیہ سے زائد، قرض وغیرہ سے فارغ، اب بھی وہ مال نصاب کے برابر یا زائد ہے تو پھر زکوٰۃ کی صورت بنے گی. تو اب ان کا جو یہ معاملہ تھا پتہ نہیں تھا، پھر بعد میں پتہ چلا، تو دیکھیں شرعی احکامات سے آگاہی یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب آپ ایک پیسے کو سیکیور کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ قطرے قطرے سے جب دریا بنے گا تو آپ کی رقم بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں گے اور زکوٰۃ کی صورت بنے گی. تو یہ احکامات تو سیکھنا ضروری تھے، اگر کسی نے نہیں سیکھے اور زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت بن گئی اور تاخیر ہو گئی تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا خود ایک گناہ کا کام. اسی طرح علم دین ضروری نہ سیکھنا یہ جدا گانا ایک گناہ کا ایک صورت بن جاتی ہے، تو اس لیے شرعی احکامات سیکھنا بھی ضروری ہے. پھر دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہو سکتا ہے یہ اصل اپنے معاملات کو جج نہ کر پائیں کہ کب مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوئی اور کب کتنی زکوٰۃ دینا مجھ کو ہوگی، تو اس لیے دارالافتاء اہل سنت سے ضرور رابطہ کریں، رجوع کریں، یا آپ کے اپنے شہر میں جو مستند سنی صحیح العقیدہ مستند مفتی صاحب ہیں جو فقہی مسائل بیان کرتے ہیں ان سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین جواب دیں گے
انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن جن پر قربانیاں لازم ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حوالے سے جو بھی شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں ان کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے.